بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہے انسانیت موت کے دروازے پر. اس کے مصنف ہیں مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب آپ کو کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید تفصیل کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03067878222. اور ہماری ویب سائٹ نمبر ہے www.kartaba.org.com. یہ کتاب اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور کی طرف سے شائع کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف دعا. دنیا میں آنا در حقیقت آخرت کی طرف رفت سفر باندھنے کی تمہید ہے. اس عالم رنگ و بو میں آنے والے ہر نفس نے بالآخرت موت کے جام کو پینا اور قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہے. یہ ایک ایسا اٹل قانون قدرت ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں. یہ حقیقت روز روشن سے زیادہ واضح ہے اور ہم روز اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی یہ تمام چمک و دمک محض ایک جلوہ سراب ہے. لیکن اس کے باوصف آج ہم دنیا اور اس کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ باید و شاید آج نگاہوں کو خیرہ کرنے والے شان و شکوہ کے قصر زر نگار، مال و دولت کے انبار، مے و مینا، شاہد و شراب ہی انسان کا منتہائے مقصود ہو کر رہ گئے ہیں اور عاقبت کو فراموش کر دیا گیا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا. اگر ہم اس دنیا کا بغور جائزہ لیں تو یہ ہمیں ایک مرقع عبرت، افسانہ حسرت اور آئینہ حیرت کے روپ میں نظر آئے گی. دنیا کے سٹیج پر جن عظیم بادشاہوں نے جاہ و جلال کے جلوے دکھائے وہ بھی چل بسے، جن لوگوں نے دنیا کی آرائش و زیبائش کو چاند چاند لگائے وہ بھی نہ رہے. وہ اہل کمال جن سے استفادہ اور کسب فیض کرنے کے لیے ایک دنیا ان کے پاس آتی تھی وہ بھی رخصت ہو گئے، اور وہ بزرگان دین حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جن سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے یہاں سے رخت سفر باندھ گئے. الغرض موت سے کسی کو مفر نہیں. بو علی سینا جیسے حکیم کو بھی کہنا پڑا، اذکار گل سیاہ تا اوج زحل، کردم ہوا مشکلات گیتی رحل، بیرو جسم سے قید ہر مکر و حیل، ہر بند کو شادہ شد مگر بندہ اجل. انسانی زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے درد انگیز خلاصے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس وقت بچپن سے لے کر اس آخری لمحے تک کے تمام بھلے اور برے اعمال پردہ سکرین کی طرح آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگتے ہیں. ان اعمال کے مناظر کو دیکھ کر کبھی تو بے ساختہ انسان کی زبان سے درد عبرت کے چند جملے نکل جاتے ہیں، اور کبھی یاس و حسرت کے چند آنسو آنکھ سے عارض پر ٹپک پڑتے ہیں. اگرچہ دنیا کے اس پل پر سے گزر کر عقبہ کی طرف ہر انسان نے جانا ہے، لیکن ان جانے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق کہنا پڑتا ہے، پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد، پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد، غم تیرا کتنے کلیجے کھا گیا. اس قبیل کی چند عظیم المرتبت ہستیوں کے سفر آخرت کی دل و دماغ کے بادشاہ، خطابت کے شاہ سوار، قلم کے دھنی اور اردو زبان کے سب سے بڑے ادیب حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت موت کے دروازے پر کے نام سے منظر کشی کی تھی. یہ پر تاثیر، پر درد، دل گداز اور دل سوز کتاب عبرت اس قدر مؤثر ہے کہ شاید ہی کوئی سنگ دل ہو جو اس کا مطالعہ کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں نہ لگ جائیں. بالخصوص مولا کل، دانا سبل، ختم الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر ملک بقا کا تذکرہ دل تھام کر نہیں، دل پر پتھر رکھ کر پڑھنا پڑتا ہے. کون ظالم ہے جو یہ پڑھے؟ خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بج گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاری ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے. کئی صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اسے بیٹھ جانے کا یارہ نہ ہوا. مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے آبشار نہ بہ نکلے. صفحہ نمبر 6، رحلت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہوا, تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین خداوندی میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب تم اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ اور استغفار کرو, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. آخری حج کی تیاری: جب یہ سورت نازل ہوئی تو پیغمبر انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کو پا لیا کہ اب وقت رحلت قریب آ گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے خانہ کعبہ میں تطہیر حرم کا آخری اعلان کر چکے تھے کہ آئندہ کسی مشرک کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا. اب 10 ہجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ سفر آخرت سے پہلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخری حج کر لیا جائے. بڑا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عقیدت کیش ہم رکابی سے محروم نہ رہ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے بلایا گیا, قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی, تمام ازواج مطہرات کو رفاقت کی بشارت سنائی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیاری کا حکم دیا. 25 ذی‌قعدہ کو مسجد نبوی میں جمعہ ہوا اور وہیں 26 کی صبح روانگی کا اعلان ہو گیا. جب 26 کی صبح منور ہوئی تو چہرہ انور سے روانگی کی مسرتیں نمایاں ہو رہی تھیں. غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے ظہر کے بعد حمد و شکر کے ترانوں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے. اس وقت ہزارہا خدام امت اپنے نبی نعمت کے ہم رکاب تھے. یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذی‌الحلیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اقامت فرمائی. دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر ملا. راہ سپار ہونے سے پہلے آپ پھر اللہ کی حاضری میں کھڑے ہو گئے اور بڑے درد و گداز کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی اور پھر قصوا پر سوار ہو کر احرام باندھا اور ترانہ لبیک بلند کیا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. اسے ایک صدائے حق کی ابتدا میں ہزارہا خدا پرستوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں. آسمان کا جوف حمد خدا کی صداؤں سے لبریز ہو گیا اور دست و جبل توحید کے ترانوں سے گونجنے لگے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے. جب اونٹنی کسی اونچے ٹیلے پر سے گزرتی تو 3-3 مرتبہ سجائے تکبیر بلند فرماتے. آواز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں آوازیں اور اٹھتی اور کاروان نبوت کے سروں پر نعرائے تکبیر کا ایک دریائے رواں جاری ہو جاتا. سفر مبارک 9 روز تک جاری رہا. 4 ذی‌الحجہ کو طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگی تھی اور ہاشمی خاندان کے معصوم بچے اپنے بزرگ کائنات کی تشریف آوری کی ہوا سن کر اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے کہ چہرہ انور کی مسکراہٹوں کے ساتھ لپٹ جائیں. ادھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت منتظر کی تصویر بن رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کم سن بچوں کے معصوم چہرے دیکھے تو جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اونٹ کے آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے سوار کر لیا. تھوڑی دیر بعد کعبۃ اللہ کی عمارت پر نظر پڑی تو فرمایا, اے اللہ خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما. معمار حرم نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا, پھر مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور دوگانہ تشکر ادا کیا. اس وقت زبان پاک پر یہ آیت جاری تھی. صفحہ نمبر 8: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ. کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے. یہاں پر آنکھیں کعبۃ اللہ سے دو چار ہوئیں تو زبان پاک سے ابر گہرے بار کی طرح کلمات توحید و تکبیر جاری ہو گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ترجمہ: خدا, صرف خدا محمود برحق, کوئی اس کا شریک نہیں, ملک اس کا, حمد اس کے لیے, وہی جلاتا ہے, وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اس نے اپنے بندے کی امداد فرمائی اور اکیلے نے تمام قبائلی جمعیتیں پاش پاش کر دی. 8 ذی الحجہ کو منا میں قیام فرمایا. نو کو جمعہ کے روز نماز صبح ادا کر کے منا سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں آ ٹھہرے. دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو 1,24,000 خدا پرستوں کا مجمع سامنے تھا اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدایں گونج رہی تھیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصوا پر سوار ہو کر آفتاب عالم تاب کی طرح کوہ عرفات کی چوٹی سے طلوع ہوئے تاکہ خطبہ حج ارشاد فرمائے. پہاڑ کے دامن میں عائشہ، صفیہ، علی اور فاطمہ، ابو بکر اور عمر، خالد اور بلال، اصحاب صوفہ اور عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور دوسری سینکڑوں اسلامی جماعتیں اور قبائلی جمعیتیں جلوہ فرماتی، اور پہلے ہی نظر سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ والی امت اپنے امت کی موجودات لے رہے ہیں اور محافظ حقیقی کو اس کا چار سپوت فرما رہے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آنسو جس امت کے غم میں بہے حجۃ الوداع کے خطبہ میں جمع ہے. اس وقت دولت و حکومت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ دولت کی یہ فراوانی آپ کے بعد آپ کی امت سے رابطہ اتحاد کو پارا پارا کر دے گی. اس لیے اتحاد امت کا موضوع اپنے سامنے رکھ لیا، پھر درد نبوت کی پوری توانائی اس موضوع پر صرف فرما دی. پہلے نہایت ہی درد انگیز الفاظ میں قیام اتحاد کی اپیل کی، پھر فرمایا کہ پسماندہ طبقات کو شکایت کا موقع نہ دینا تاکہ حصار اسلام میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے. پھر اسباب نفاق کی تفصیل پیش کر کے ان کی بے خونی کا عملی طور پر سر و سامان فرمایا. پھر واضح کیا کہ جملہ مسلمانوں کے اتحاد کا سنگ اساس کیا ہے. آخری وصیت یہ فرمائی کہ ان ہدایات کو آئندہ نسلوں میں پھیلانے اور پہنچانے کے فرض میں کوتاہی نہ کرنا. خاتمہ تقریر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی سرخ روئی کے لیے حاضرین سے شہادت پیش کرتے ہوئے اس طرح بار بار اللہ کو پکارا کہ مخلوق خدا کے دل پگھل گئے، آنکھیں پنی بن گئیں اور روح انسانی جسموں کے اندر تڑپ تڑپ کر الامان اور الغیاث کی صدایں بلند کرنے لگیں. حمد و ثناء کے بعد خطبہ حج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: اے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے. اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جس شخص نے بھی یہ ارشاد مبارک سنا تڑپ کے رہ گیا. اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہارا ننگ و ناموس اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن، جمعہ، یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ اور یہ شہر یعنی مکہ المکرمہ سب کے لیے قابل حرمت ہے. اسی نقطہ پر مزید زور دے کر ارشاد فرمایا. صفحہ نمبر 10. اے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ عزی میں پیش ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی. خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیر گئی. اب ان نفاق انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ کہ اقتداء اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے گا. اس سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے اور اللہ کا نام لے کر ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے. عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو. اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں با فراغت کھانا کھلاؤ اور با فراغت کپڑے پہناؤ. اسی سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہی انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا. عرب میں فساد و خون ریزی کے بڑے بڑے موجبات دو تھے: ادائے سود کے مطالبات اور مقتولوں کا انتقام. ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا اور یہی جھگڑا پھیل کر خون کا دریا بن جاتا. ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، اس سے نسل بعد نسل قتل و انتقام کے سلسلے جاری ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دو اسباب فساد کو باطل فرماتے ہیں: اے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد و رسوم کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں. میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی مقتول ربیعہ بن حارث کے خون سے، جسے حزیل نے قتل کیا تھا، دستبردار ہوتا ہوں. میں زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس ابن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرض معاف کر دینے کے بعد فرد عدالت نفاق کی طرف متوجہ ہوئے اور ورثہ، نسب، مقروضیت اور تنازعات کے متعلق فرمایا، اب اللہ نے ہر ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اسی کو دیا جائے، اور زناکاروں کے لیے پتھر ہے اور ان کی جواب دہی اللہ پر ہے۔ جو لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے نسب کا دعویٰ کرے اور غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت شوہر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرے، قرض ادا کیے جائیں، آریت واپس کی جائے، عطیات لوٹائے جائیں اور ضامن تاوان کرنے کا ذمہ دار ہے، تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اہل عرب کے نزاع اور اسباب نزاع کا دفیہ ہو چکا تو اس بین الاقوامی تفریق کی طرف توجہ دلائی جو صدیوں بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرمایا، ہاں اے لوگو، تم سب کا خدا بھی ایک ہی ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، لہذا کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں افضل وہی ہے جو پرہیزگاری میں افضل ہو۔ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ صفحہ نمبر 12۔ اتحاد اسلام کی مستقل اساس کی طرف رہنمائی فرمائی، اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اتحاد امت کے عملی پروگرام کی طرف رہنمائی فرمائی، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی میرے بعد کوئی نئی امت ہے، بس تم سب اپنے اللہ کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکات نکالو، اللہ کے گھر کا حج کرو، حکام امت کے احکام مانو اور اپنے اللہ کی جنت میں جگہ حاصل کر لو۔ آخر میں فرمایا، وَأَنتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ وَأَنتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس پر مجمع عام سے پرجوش صدایں بلند ہونے ہوئی، اِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تمام احکام پہنچا دیے۔ وَأَدَّيْتَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا۔ وَنَصَحْتَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے کھڑے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دوسری طرف مجمع کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہم اشہد، اے اللہ خلق خدا کی گواہی سن لے، اللہم اشہد، اے اللہ مخلوق خدا کا اعتراف سن لے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میری ہدایات پہنچاتے چلے جائیں، ممکن ہے آج کے بعد سامعین سے زیادہ پیام تبلیغ کے سننے والے اس کلام کی محافظت کریں۔ تکمیل دین و اتمام نعمت، تکمیل دین و اتمام نعمت۔ خطبہ حج سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین وہیں تکمیل دین اور اتمام نعمت کا تاج لے آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لاکھوں کے اجتماع میں اتمام نعمت اور تکمیل دین، دین فطرت کا یہ آخری اعلان فرمایا تو آپ کی سواری کا سامان ایک روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ اختتام خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان بلند کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی۔ یہاں سے ناکہ پر سوار ہو کر موقف تشریف لائے اور دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے دعائیں کرتے رہے۔ جب غروب آفتاب کے قریب ناکہ نبوی ہجوم خلائق میں سے گزری تو آپ کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے اور کثرت ہجوم کے باعث لوگوں میں اضطراب سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناکہ کی مہار کھینچتے جاتے تھے اور زبان پاک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے، السکینت ایوہ الناس، لوگو سکون کے ساتھ، السکینت ایوہ الناس، لوگو آرام کے ساتھ۔ مزدلفہ میں نماز مغرب ادا کی اور سواریوں کو آرام کے لیے کھول دیا گیا۔ صفحہ نمبر 14. پھر نماز عشاء کے بعد لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے. محدثین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عمر بھر میں یہی ایک شب ہے جس میں آپ نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی. 10 ذی الحجہ کو ہفتہ کے روز جمرہ کی طرف روانہ ہوئے. اس میں آپ کے چچیرے بھائی فضل ابن عباس آپ کے ساتھ سوار تھے. ناقہ قدم بقدم جا رہی تھی, چاروں طرف ہجوم تھا, لوگ مسائل پوچھتے جاتے تھے اور آپ جواب دیتے جاتے تھے. جمرہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکریاں چن کر تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھینکا اور ساتھ ارشاد فرمایا, اے لوگو, مذہب میں غلوب کرنے سے بچے رہنا, تم میں سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فراق امت کے جذبات تازہ ہو جاتے تھے. آپ اس وقت ارشاد فرماتے تھے, اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو, میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے. میدان مینا اور غدیر خم کے خطبات. میدان مینا اور غدیر خم کے خطبات. یہاں سے مینا کے میدان میں تشریف لائے, ناقہ پر سوار تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار تھامے کھڑے تھے. اسامہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے. آگے پیچھے اور دائیں بائیں مہاجرین, انصار, قریش اور قبائل کی صفیں دریا کی طرف رواں تھی اور ان میں ناقہ نبوی کشتی نوح کی طرح ستارہ نجات بن رہی تھی. اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ باغبان ازل نے قرآن کریم کے انوار سے صدق و اخلاص کی جو نئی دنیا بسائی تھی اب وہ شگفتہ و شاداب ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دور جدید کی یاد تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, آج زمانے کی گردش دنیا کو پھر اسی نقطۂ فطرت پر لے آئی جب اللہ نے تخلیق ارض و سما کی ابتدا کی تھی. پھر سے قادہ ذی الحجہ, محرم اور رجب کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, پیغمبر انسان صلی اللہ علیہ وسلم, آج کون سا دن ہے؟ مسلمان, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پیغمبر انسانیت, طویل خاموشی کے بعد, کیا آج قربانی کا دن ہے؟ مسلمان, بے شک قربانی کا دن ہے. پیغمبر انسانیت, یہ کون سا مہینہ ہے؟ مسلمان, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پیغمبر انسانیت, طویل خاموشی کے بعد, کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ مسلمان, بے شک یہ ذی الحجہ ہے. پیغمبر انسانیت, یہ کون سا شہر ہے؟ مسلمان, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پیغمبر انسانیت, طویل خاموشی کے بعد, کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ مسلمان, بے شک بلدۃ الحرام ہے. اس کے بعد فرمایا, مسلمانوں, تمہارا خون, تمہارے اعمال, تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے. تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. اے لوگو, تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا. اگر کسی نے جرم کیا تو وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا. باپ بیٹے کا جرم کا ذمہ دار نہیں اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں. اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی. ہاں, تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے تو وہ ضرور خوش ہوگا. اے لوگوں, توحید, نماز, روزہ, زکات اور حج, یہی جنت کا داخلہ ہے. میں نے تمہیں حق کا پیغام پہنچا دیا. اب موجود لوگ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو بعد میں آئیں گے. یہاں سے قربان گاہ میں تشریف لائے اور 63 اونٹ خود ذبح فرمائے اور 37 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ذبح کرایا اور ان کا گوشت اور پوست سب خیرات کر دیا. صفحہ نمبر 16. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے سر کے بال اتروائے اور یہ منہ مبارک تبرکن تقسیم ہو گئے. یہاں سے اٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور زمزم پی کر مینا میں تشریف لے گئے اور 16 ذی الحجہ تک وہیں اقامت پذیر 12 ذی الحجہ تک وہیں اقامت پذیر رہے. 13 کو خانہ کعبہ کا آخری طواف کیا اور انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعات فرمائی. جب غدیر خم پہنچے تو صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا, اے لوگو, میں بھی بشر ہوں, ممکن اللہ کا بلاوا اب جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے. میں تمہارے لیے دو مرکز ثقل قائم کر چلا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی جمع ہے, اسے محکمی اور استواری کے ساتھ پکڑ لو. دوسرا مرکز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا پرستی کی وصیت کرتا ہوں. گویا یہ اجتماع امت کے لیے اہل و عیال کے حقوق و احترام کی وصیت تھی تاکہ وہ کسی بحث میں الجھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختصر سے خاندان کے ساتھ بے لحاظی کا سلوک نہ کریں. مدینہ کے قریب پہنچ کر راز الحلیفہ میں ٹھہرے. اور دوسرے دن مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے. محفوظ و معمول حمد کرتے ہوئے اور شکر بجا لاتے ہوئے. ملک بقا کی تیاری. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ کر فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے تعمیل میں مصروف ہو چکے تھے. بارگاہ عزی کی حاضری کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا تھا. صبح و شام معبود حقیقی کے ذکر و یاد کی طلب تھی. اور بس رمضان المبارک میں ہمیشہ 10 روز کا اعتکاف فرماتے تھے. 10 ہجری میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا. ایک دن حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو ان سے فرمایا، پیاری بیٹی، اب مجھے اپنی رحلت قریب معلوم ہوتی ہے. انہی ایام میں شہداء احد کی تکلیف، بے بسی کی شہادت اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آ گیا تو گنج شہیدہ میں تشریف لے گئے اور بڑے درد و گداز سے ان کے لیے دعائیں کی، نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اس طرح الوداع کہی جس طرح ایک شفیق بزرگ اپنے کم سن بچوں سے پیار کرتا ہے. پھر انہیں الوداع کہتا ہے، یہاں سے واپس آئے تو منبر نبی پر جلوہ تراز ہوئے اور ارباب صدق و صفا سے نہایت درد مندانہ لہجے میں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، دوستو، اب میں تم سے آگے منزل آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں تاکہ بارگاہ عزی میں تمہارے شہادت دوں. واللہ، مجھے یہاں سے وہ اپنا حوض نظر آ رہا ہے جس کی وسعت ایلا سے جحقہ تک ہے. مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. اب مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، البتہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کرو. اس وقت تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئیں. کچھ دیر کے بعد قلب صافی میں زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی. انہیں حدود شام کے عربوں نے شہید کر دیا تھا. فرمایا، اسامہ بن زید فوج لے کر جائیں اور اپنے والد کا انتقام لیں. انہی ایام میں خیال مبارک زیادہ تر گزرے ہوئے نیاز مندوں ہی کی طرف مائل محبت رہتا تھا. ایک رات آسودگان بقی کا خیال آ گیا. یہاں مسلمانوں کا قبرستان تھا. جوش محبت سے آدھی رات اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے اور عام امتیوں کے لیے بڑے سوز سے دعا فرماتے رہے. پھر یہاں کے روحانی دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، صفحہ نمبر 18، انا بکم سلاحقون، میں اب جلد تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں. ایک دن مسجد نبی میں پھر مسلمانوں کو یاد فرمایا. اجتماع ہو گیا تو ارشاد فرمایا، مسلمانوں مرحبا، اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے، تمہاری دلی شگستگی دور فرمائے، تمہاری اعانت و دستگیری فرمائے، تمہیں رزق اور برکت مرحمت فرمائے، تمہیں عزت و رفعت سے سرفراز فرمائے، تمہیں دولت امن و عافیت سے شاد کام فرمائے. میں اس وقت تمہیں صرف خوف خدا اور اتقاء کی وصیت کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا وارث اور خلیفہ ہے اور میری تم سے اپیل اسی خوف کے لیے ہے. اس لیے میرا منصب نذیر مبین ہے. دیکھنا، اللہ کی بستیوں میں اور بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا. یہ حکم ربانی ہر وقت تمہارے ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ترجمہ، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں غرور اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور آخرت کی کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے. پھر فرمایا، علیس فی جہنم مثول للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ آخری الفاظ یہ ارشاد فرمائے، سلام تم سب پر اور ان سب لوگوں پر